اللہ اکبر کبیر.
نماز سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بیٹھے ان شاء اللہ درس قرآن ہوگا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا یہ 14 پارہ ہے. سورہ نحل اور سورہ نحل کا یہ 13 رکوع ہے. کل کے درس میں قرآن کریم کے بارے میں آپ سن چکے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے اندر سارے علوم کو رکھا ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اور آج کے درس کی جو ابتدائی آیت ہے اس آیت کریمہ کو پورے قرآن کریم میں جامع ترین آیت کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور بڑے مشہور صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ نحل کی ایک آیت جو قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے اور پھر اس کے بعد جو آیت انہوں نے پڑھی وہ یہی آیت کریمہ تھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اور اسی لیے شاید سلف صالحین سے لے کر آج تک آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ جمعہ و عیدین کے خطبوں میں اور خطبے کے آخر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے. اور اسی لیے کہ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت اکثم بن سیفی، اور یہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا، حضور علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں سنا، تو میرا ارادہ ہوا کہ میں آپ سے ملاقات کروں، اور اپنے اس ارادے کا اظہار میں نے اپنے قبیلے والوں سے کیا. تو قبیلے والوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ نہ جائیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے دو آدمی آپ بھیج دیں اور جا کر ہم خبر لے آئیں گے اور پھر اس کے بعد آپ چلے جانا۔ تو دو آدمیوں کا انتخاب کیا، وہ گئے نبی علیہ السلام کے پاس، حضور سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد اپنے سردار کا پیغام پہنچایا کہ ہم فلاں قبیلے سے آئے ہیں اور ہمارے سردار نے ہمیں بھیجا ہے اور دو سوال آپ سے کیے ہیں، اور ان دو سوالوں کا جواب آپ دیں۔ تو ہمارا جو سردار ہے اس نے جواب مانگا ہے، تو نبی علیہ السلام سے جو سوال کیا، مختصر سا سوال، اور وہ سوال کیا تھے، من انت وما انت، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں۔ بس کہا کہ ہمارے سردار نے صرف اتنا سوال کیا کہ جب آپ سے ملاقات کریں تو وہ یہی سوال کر دیں کہ من انت وما انت، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے سوال کا جواب جو دیا، جو من انت جو پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، تو حضور نے اس کا مختصر جواب دیا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میرے والد کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام بھی نہیں بتایا، خاندان کے بارے میں بھی آپ نے نہیں بتایا، اور پھر وہ جو شرافت ہے اس خاندان کی اس کا بھی تذکرہ نہیں کیا، صرف اتنا مختصر جواب دیا۔ اور دوسرا جو سوال تھا کہ آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں، تو اس کا جواب نبی علیہ السلام نے یہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، جو پیغام میں لے کر آیا ہوں، جو اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے وہ یہ ہے، یہ پیغام ہے میرا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ آیاتیں پڑھی، اور بس اتنا ہی جواب نبی علیہ السلام نے دیا۔ تو اب وہ دو ساتھی اٹھے، اور ظاہر ہے کہ ارد گرد لوگوں سے ملاقاتیں کی ہوں گی، نبی علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں صحابہ سے پوچھا ہوگا، اور پھر حضور کے خاندان کے بارے میں، حضور کے آباء و اجداد کے بارے میں، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا ہوگا صحابہ نے، اور وہ گئے اپنے سردار کے پاس، اور سردار کے پاس جا کر یہ سارے حالات بیان کیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے سامنے یہ آیت تلاوت کی ہے کہ یہ کلام میرے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو جیسے ہی اقسم بن سیفی نے یہ آیت سنی، انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندوں کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں جو دعوت دی جا رہی ہے، اس میں جو پیغام ہے، یہ تو اخلاقیات سے بھرا ہوا ہے، اخلاق کریمہ کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اخلاق رذیلہ سے روکا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم سے پہلے جا کر اسلام قبول کر لیں اور ہمارا نام بعد والے میں ہو، سارے قبیلے کو اکٹھا کیا کہ انہیں ایسا کریں کہ ہم پہلے والوں میں شمار ہو جائیں اور پہلے پہلے جا کر ہم اسلام قبول کر لیں، اور پورے قبیلے کے ساتھ اس آیت کریمہ کو جو نبی علیہ السلام نے تلاوت کی تھی سن کر سارے کا سارا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان بن مزعون کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے تو زبان سے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن دل تک نہیں اترا تھا، لیکن جب یہ آیت میرے سامنے نازل ہوئی، میں بیٹھا ہوا تھا، نبی علیہ السلام پر جو آثار ظاہر ہوئے وہی کی، اور اس کے بعد حضور نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت کی، تو میں نے کہا یہ پیغام بندوں کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو میرے دل میں اسلام گھر کر گیا۔ اور اسی آیت کو جو خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے اسلامی احکامات کو ان چند الفاظ کے اندر اللہ نے سمو دیا۔ اگر اس آیت کریمہ پر کوئی عمل کرنے والا بن جائے تو اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی جو کامیابی کے ساتھ انسان گزارتا ہے، یہ اس کے لیے صرف ایک آیت کریمہ کافی ہے، اگر اس پر انسان عمل کرنے والا بن جائے۔ اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ آپ چھوٹی سورت لے لیں، ایک آیت لے لیں، آپ بڑی آیت لے لیں، چھوٹی آیت لے لیں، اتنی جامع ہوتی ہیں، اتنی جامع ہوتی ہیں کہ گویا پورے سمندروں کو اٹھا کر ایک کوزے میں بند کر دیا جائے تو اس کے مترادف ہوتی ہیں۔ تو انہی میں سے یہ آیت کریمہ بھی ہے، بلکہ ابن مسعود تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے جامع آیت یہی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اب اس میں، اس آیت کریمہ میں تین کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور تین سے منع کیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم کرتا ہے تمہیں عدل کا، اور عدل کے لغوی معنی ہیں برابری کے، ترازو کے پلڑے دونوں طرف برابر ہوں، ایک طرف جھکا ہوا نہ ہو، برابری کو عدل کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب اس کی نسبت مختلف چیزوں کی طرف ہوتی ہے تو معنی بھی اس کے بدل جاتے ہیں۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، تو اب زبان سے اقرار کرنا، پھر اس کے بعد دل سے تصدیق کرنا، تو یہ برابر ہونے چاہیے، دل سے بھی تصدیق ہو اور زبان سے اقرار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح منافقین زبان سے اقرار کرتے تھے اور دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے، تو یہ ایک منافقانہ عمل تھا۔ تو فرمایا کہ عدل اس میں بھی، جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی عدل ہو، کہ جس طرح ظاہر ہے اسی طرح باطن۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ عدل کہتے ہیں کہ ایک انسان کی شخصیت ہے، جس طرح اس کا ظاہر ہے اسی طرح اس کا باطن بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ السلام علیکم کہتے ہیں زبان پر سلام اور بغل میں چھری رکھی ہوئی ہے، اور اس کو پیغام دیا جا رہا ہے سلامتی کا، امن کا پیغام دیا جا رہا ہے، لیکن دل میں ارادہ کچھ اور ہے، مجھے موقع ملنے دے میں تجھے برابر کر دوں گا، یہ نہیں، یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ عدل اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کی ظاہری شخصیت ہے، جو انسان زبان پر کہتا ہے اس کا باطن بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، اور اس کے دل میں بھی ویسی ہی ہونی چاہیے کہ جو وہ ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح عبادات کے اندر بھی عدل، جس طرح شخصیت میں عدل، اسی طرح عبادات میں بھی عدل۔ آپ عبادت کرتے ہیں تو اس میں بھی عدل ہونا چاہیے، اور اس میں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے انسان۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کے سامنے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ جب ہاتھ باندھتے ہیں تو آپ تو وہ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، رب کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس نماز کو اپنی گھر میں تنہائی میں جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کے ساتھ موازنہ کریں، عدل ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں ہم پڑھتے ہیں بڑا خشوع وضو ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہوں ساتھی وہ دیکھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے دل میں یہ ہو کہ اگر میں کوئی غلطی کر جاؤں یا جلدی پڑھ لوں یا اس کے ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہ کروں تو یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ خوف۔ پھر گھر میں جو نماز پڑھیں اس کا موازنہ کریں کہ اس میں عدل ہے یا نہیں۔ تو اگر عدل ہے تو یہ اللہ کے ڈر سے یہاں بھی خشوع وضو ہے اور وہاں بھی، تو جیسے لوگوں کے سامنے نماز ہے ایسے تنہائی کی نماز بھی ویسے ہی ہونی چاہیے، کیونکہ نماز تو کسی کے لیے نہیں ہے، نماز میں ریا دکھلاوا تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح ساری عبادات انسان کی، کہ اجتماعی صورت میں یا تنہائی میں، اس میں عدل ہونا چاہیے، اس میں برابری ہونی چاہیے، کہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور عدل اس کو بھی کہتے ہیں، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس میں بھی عدل ہونا چاہیے، آپ کسی سے بغض رکھتے ہیں تو اس میں بھی عدل ہونا چاہیے۔ بعض صورتوں میں بغض کا بھی ہے، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، تب جا کر انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بھی محبت میں عدل ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہود و نصارہ کی طرح اس میں افراد اور تفرید کر بیٹھو۔ بعض اوقات محبت میں اتنا انسان بڑھ جائے، آگے بڑھ جائے کہ اس کو اللہ کا شریک ٹھہرا دے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، عدل میں جیسا میرا مقام ہے، میرا رتبہ ہے، اللہ نے جو مجھے مقام اور رتبہ دیا ہے اس میں اس کے برابر، اور بغض میں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح یہود انبیاء سے بغض میں اتنے گر گئے تھے، کہ انبیاء علیہ السلام کو، بہت سے انبیاء کو یہود نے شہید کیا، بہت سے انبیاء لے، اور نصارہ محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انبیاء کو اللہ کا شریک ٹھرا بیٹھے، اللہ کا بیٹا کہہ بیٹھے یا خود اللہ کہہ بیٹھے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہاں محبت میں بھی عدل ہونا چاہیے، عبادات میں بھی عدل ہونا چاہیے، شخصیات میں بھی عدل ہونا چاہیے، اور پیغام بھی ایسا کہ جو زبان پر ہے دل میں بھی ایسا۔ اگر ایسا اس میں عدل نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کا شمار منافقین میں نہ ہو جائے۔ تو پہلا حکم، اور اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، سینکڑوں چیزیں آ جاتی ہیں، کہ عدل، اس میں عدل انصاف ہونا چاہیے، عدل برابری کو کہتے ہیں۔ اور آگے جو دوسرا حکم دیا ہے, جو کرنے کا حکم دیا ہے, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. احسان اصل میں کہتے ہیں ہر اچھے کام کو احسان کہا جاتا ہے. اور وہ حدیث جبرائیل ہے, بڑی مشہور ہے, کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے احسان کے بارے میں پوچھا کہ احسان کیا ہے, احسان کس کو کہتے ہیں. بڑی مشہور حدیث حضرت حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے, مل احسان, احسان کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فہو یراک, کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو پھر یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تو وہ عبادت احسان والی ہوگی. وہ اس عبادت کو احسان کہا جاتا ہے کہ جو بھی کام کرو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, جو بھی کام ہو, جو بھی کام ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر دل میں خوف خدا پیدا ہوگا, پھر خوف خدا پیدا ہوگا. تو ایک احسان تو یہ ہے, اور ایک احسان اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو عام طور پر دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر دی, کسی کے ساتھ اچھائی. اب عدل کے بعد احسان آیا ہے, اور عدل کے معنی ہیں برابری کے. تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو برابری میں تم اس کے ساتھ اتنی ہی اچھائی کرتے ہو. تمہیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, ضرب پہنچاتا ہے, تو جواب میں تم بھی اس کو اتنی ہی تکلیف پہنچاتے ہو. لیکن احسان اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے, نہ صرف تم اس کو معاف کرتے ہو, معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بھلائی بھی کرتے ہو, تو یہ احسان ہے. فرمایا عدل بھی بعض مواقع پر عدل اور بعض مواقع پر احسان, کہ احسان اور احسان کہتے ہیں. جیسے اخلاق کی قسمیں ہوتی ہیں کہ اخلاق حسنہ, اخلاق کریمہ, اخلاق عظیمہ. تو احسان سے بھی جب آگے بڑھ جاتا ہے انسان تو اس کو اخلاق عظیمہ کہا جاتا ہے, کہ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے, آپ صرف نہ معاف کرتے ہیں, معاف بھی کرتے ہیں, اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بدلہ بھی نہیں لیتے. اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, بدلہ بھی نہیں لیتے, معاف بھی کر دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ بھلائی بھی کر دیتے ہیں. یہ اخلاق اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے, اور کہا انک لعلی خلق عظیم, میرے محبوب ہم نے تو آپ کو اخلاق عظیمہ کی صفت سے نوازا ہے. تو دوسرا حکم کیا دیا؟ احسان. اور احسان کی تفصیل بھی بڑی طویل ہے, بڑی لمبی ہے. تو اللہ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کا, احسان کا. اور تیسرا وَإِیتَا اِذِ الْقُرْبَى, اس کے بارے میں بھی گزر چکا کہ جو رشتہ دار ہیں, جو خونی رشتہ ہے, جو قرابت دار ہیں, ان کا حق ادا کرنے کا, ان کا حق. وَإِیتَا اِذِ الْقُرْبَى, کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں, جو تمہارے اعز اقارب ہیں, ان کو نوازنے کا, ان کے ساتھ حسن سلوک کا. اور اس بارے میں بہت سی روایات بھی گزر چکی ہیں جو درس حدیث میں آپ سن چکے ہیں. آج کل وہی موضوع چل رہا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے, اللہ اس کی عمر میں اور اس کے مال میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ یہ احسان کرنا, ان کی مدد کرنا, یہ فرض ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایتا ذی القربا, جو ان کا حق ہے ان کو دے دیا جائے, ان کے حق سے اس کو محروم نہ کیا جائے. اس میں بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ داروں کا حق ہوتے, بہن ہے, بھائی ہے, اور اس طرح کے رشتہ دار ہیں, کہ ان کا حق ہے ان کا پورا حق دینا. اس کا حکم یہاں پر دیا گیا ہے, ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, ان پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ زندگی کے سفر میں بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ حق تو نہیں ہے ان کا, لیکن ان کا حق بن جاتا ہے اگر وہ مجبور ہیں, اور آپ ان کی مجبوری کو, آپ اس ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں, تو پھر آپ پر حق بن جاتا ہے کہ آپ ان کی ضرورت کو پورا کریں. اور یہ کتنا بڑا, قرآن کریم کی کئی آیتیں ایسی ہیں کہ اس میں یہ حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اپنے اعزاء اقارب رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو, اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ تم بھلائی کرو, حسن سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو, ان کی مدد کرو. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں نوازتا رہے گا, اللہ تمہیں نوازتا رہے گا. تو اقربا کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. تو جو تیسرا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور تین کاموں سے منع کیا گیا ہے, تین کاموں سے منع کیا گیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر. اور وہ کیا ہیں؟ تین کا معینہ عن الفحشاء والمنکر. سب سے پہلا فحشاء, فحش اصل میں ہر گناہ کو فحش ہی کہا جاتا ہے, اور پھر ہر وہ گناہ کہ جس کی برائی ظاہر ہو. ایک گناہ ہوتا ہے انسان پتہ نہیں چلتا یا خفیہ طور پر, لیکن ایک گناہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اعلانیہ طور پر ہر آدمی اس کو برا سمجھتا ہے, اور پھر لوگ اس گناہ کو لوگوں کے سامنے اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں تو اس کو فحش, یہ کتنا بے حیا آدمی ہے, اس کو شرم نہیں آتی. لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ اتنا بڑا گناہ ہے, اتنی بڑی برائی ہے, اور سب کے سامنے یہ کرتا پھرتا ہے وہ برائی. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, بہت سے گناہ اس میں آ جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں بدکاری یا وہ نہیں, بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو حرام ہیں, قطعی طور پر حرام ہیں, اور ہر آدمی ان کی حرمت کے بارے میں جانتا ہے, اور پھر بھی اعلانیہ کھلم کھلا انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا بے حیا آدمی ہے. تو اس لیے اللہ نے منع کیا ہے کن کاموں سے, سب سے پہلے ہر اس گناہ سے کہ جس کی برائی ظاہر ہو, اور پھر خاص طور پر جو بے حیائی کے کام ہیں ان سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور دوسرا کیا, والمنکر. منکر بھی یہ اصل میں برائیوں کو کہا جاتا ہے, جو منکرات ہیں, برائیاں ہیں, ان کو کہا جاتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے, کہ وہ خواہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں, کہ انسان کو اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے, یا آپ یوں سمجھ لیں کہ صغیرہ گناہ ہیں یا کبیرہ گناہ ہیں, ان دونوں سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور تقویٰ نام ہی اسی کا ہے کہ حل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاقت تقا, کہ انسان اپنے آپ کو صغیرہ کبیرہ دونوں گناہوں سے بچا لے تو یہی تقویٰ ہے. ایسا نہیں ہے کہ چلو یہ صغیرہ گناہ ہے, یہ تو ویسے بھی ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ صغیرہ نیکیوں سے چلے جاتے ہیں, تو چلو میں نماز پڑھ لوں گا یہ گناہ معاف ہو جائے. بلکہ بعض لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, شراب کے عادی ہیں, یا اسی طرح بدکاری بے حیائی کے اندر مبتلا ہیں, اور ان کی زبانوں پر ایسا لفظ ہے کہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے, حج کر لوں گا تو حج سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو کیا حج تک انسان زندہ رہے گا؟ کیا زندہ رہے گا انسان؟ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, اگر اس سے پہلے موت آ جائے تو کیا کرے گا؟ تو اس لیے حل الذنوب صغیرہا و کبیرہا, چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو, انسان اللہ کے خوف سے ان کو چھوڑ دے تو ذاقت تقا, یہی متقی آدمی ہے. اور جو متقی بن جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہو من یتق اللہ یجعل له مخرجا, اس کے لیے میں آسانیوں کے راستے کھول دیتا ہوں. تو دوسرا, ہر برے کام سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے کہ ہر برے کام کے قریب نہیں جانا. اور جو تیسرا ہے, والبغی. بغی اصل میں ظلم و زیادتی کو کہا جاتا ہے, سرکشی, اس کے معنی سرکشی کے آتے ہیں. لیکن سرکشی جو کسی پر ظلم و زیادتی کرے, اور اس کی بھی پھر کئی قسمیں ہیں, لیکن عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے یہی کہ کسی پر ظلم و زیادتی کرنا یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے, اتنا ناپسند ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ظالم کو سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے, لیکن مرنے سے پہلے ظالم کا انجام اللہ دنیا میں بھی اس کو نشان عبرت بنا دیتا ہے, اور اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے اس کو, اور وہ مختلف طریقے ہوتے ہیں, اسے پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ اپنے ظلم کی وجہ سے اس سزا کے اندر اور وہ سزا بھگت رہا ہوتا ہے. بہت سے انسان پر حالات آتے ہیں, وہ اس کے ہاتھ کی اپنی کمائی ہوتی ہے, تو اس میں سے ایک ظلم بھی ہے کہ ظالم کو اللہ معاف نہیں کرتا. اور ظالم کے بارے میں آتا ہے کہ ظالم کے لیے اللہ نے جہنم, جنت کو حرام کر دیا ہے, اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے. ظالم کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی. تو اس لیے ظلم سے, سرکشی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو تین کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور تین کاموں سے منع کیا ہے. اگر انسان اس آیت پر عمل کرے تو اس کی نجات کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے. اور پھر آگے جو آیتیں ہیں پھر اسی کی تفصیل ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے معاہدوں کو پورا کرو, جو عہد کیا ہے, جو عدل کا ہے, اسی عدل کی تفسیر میں آ جاتے ہیں کہ اپنے معاہدوں کو, عدل اس میں بھی ہے کسی سے تمہارا معاہدہ ہے تو اس کو تکمیل تک پہنچاؤ, ایسا نہیں ہے. اور یہ مخاطب تھے جو صحابہ کرام نے ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد جو معاہدے کیے تھے, اور ان میں سے بعض قبائل ایسے تھے کہ جس وقت معاہدہ ہو رہا تھا وہ طاقتور تھے, اور پھر بعد میں اسلام کا غلبہ ہوا تو وہ کمزور ہو گئے. تو اب کہا کہ ایسا نہیں ہے, ان کو کمزور سمجھ کر اپنے معاہدوں سے دنیاوی مفاد کے لیے ہاتھ کھینچ لینا ایسا نہیں ہے, جو معاہدے کیے ہیں ان معاہدوں کو پورا کرنا. اور یہی اعلان ہوا تھا کہ فتح مکہ کے بعد جب حج کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا تھا, پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نبی علیہ السلام نے یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے ان کو. لیکن یہ کن لوگوں کو جن سے معاہدے نہیں ہوئے, جن سے معاہدے ہوئے ہیں اور ان کو اس وقت مقررہ تک, جب تک جس قبائل سے جس مدت تک امن کا معاہدہ ہوا ہے وہ اس معاہدے کے مطابق ہم چلیں گے, اس معاہدے کو نہیں توڑیں گے. ہاں الا یہ کہ کسی نے خود معاہدہ توڑ دیا ہو تو پھر وہ الگ بات ہے. تو اپنے عہد کو پورا کرو. آگے پھر اسی کی تفصیل ہے ان آیات کے اندر, اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ قسم میرے نام کو بطور ضمانت کے تم استعمال کرتے ہو, قسمیں اٹھاتے ہو, تو ان قسموں کو بھی پھر پورا کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ اپنے فائدے کے لیے تم قسموں کو توڑ دو. قسم کی بھی قسمیں ہیں, گزر چکا کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں, ایک یمین لغو ہے, ایک یمین غموس ہے, اور ایک یمین منعقدہ ہے. یمین منعقدہ, یمین لغو تو اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں, کوئی کفارہ نہیں ہے, کہ کسی کی زبان عادی ہو جائے قسم سے یہ کام کروں گا قسم سے یہ کام کروں گا تو وہ یمین منعقدہ نہیں ہوتی, اس کا تکیہ کلام ہوتا ہے. تو لا یؤاخذکم اللہ باللغو, اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لغو قسم کی قسموں پر کوئی کفارہ نہیں اور کوئی گرفت نہیں, اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. لیکن ایک یمین منعقدہ ہوتی ہے کہ کسی سے معاہدہ ہوتا ہے اور اس میں اللہ کے نام کو بطور زمان کے استعمال کیا جاتا ہے اور کفالت کے استعمال کیا جاتا ہے, اور اللہ کے نام کو استعمال کر کے پھر اپنی ذاتی مفاد کے لیے اگر انسان اس قسم کو توڑ دے تو پھر اس پر کفارہ بھی ہے اور گناہگار بھی ہوگا. ہاں الا یہ کہ کسی گناہ پر قسم اٹھائی ہو, تو ایسی قسموں کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی قسموں کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ دے دینا چاہیے. کفارہ پھر بھی آ جاتا ہے لیکن ایسی قسموں کو توڑنے میں گناہگار نہیں ہوگا, اس کا کفارہ دے دے. اور ایک یمین غموس ہوتی ہے, یمین غموس اس کو کہتے ہیں کہ قسم اٹھاتے وقت ہی یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے, فائدے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے, اللہ کے نام کو استعمال کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے, یا دوسرے کو نیچے دکھلانے کے لیے, یا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوتا ہے. اس قسم کا کفارہ تو نہیں کیونکہ یہ تو قسم ہی جھوٹی اٹھا رہا ہے, لیکن اس قسم کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قسم اٹھاتے اٹھاتے اس کا ایمان ہی سلب نہ ہو جائے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو یمین غموس ہے, اور بعض اوقات یہاں تک کہ کہیں اللہ کا عذاب ہی اس پر نہ آ جائے, جو جس کو پتہ ہے کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں لیکن یہ جھوٹی قسم ہے, اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے. تو ایسی قسموں سے اپنے آپ کو انسان کو بچانا چاہیے کہ جس کے نام کی قسم اٹھاتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پہلے تو ایمان ایسے میں دیکھ رہا ہوں, نہیں وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ جو پچھلی آیت ہے ساری آگے اسی آیت کی تفصیل ہے, آپ ترجمہ سنتے ہوئے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. ان اللہ یامر, بے شک اللہ حکم کرتا ہے, بالعدل عدل کا, والاحسان اور احسان کا, وایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں اور قرابت داروں کو نوازنے کا, وینہى عن الفحشاء اور منع کرتا ہے ہر قسم کی بے حیائی سے, والمنکر اور منکرات سے, والبغی اور سرکشی سے, یعظکم اور یہ وصیت کرتا ہے اللہ تم کو, لعلکم تذکرون شاید تم سنبھل جاؤ, شاید تمہارا تزکیہ ہو جائے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اور پورا کرو اللہ کے عہد کو, جو تم معاہدہ کرتے ہو, اِذَا عَاهَدتُّمْ جو آپس میں تم معاہدہ کرتے ہو, وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ اور مت توڑو اپنی قسموں کو, بعد توکیدہا بعد اس کے پختہ ہونے کے, جو یمین منعقدہ ہے مضبوط قسمیں ہیں ان کو مت توڑا کرو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اور تم نے ان قسموں کے اندر اللہ کو ضامن بنایا ہے, کفیل بنایا ہے اللہ کو. اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بے شک وہ اللہ جو سب کچھ جانتا ہے, مَا تَفْعَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو,
قسم اٹھاتے ہوئے اگر تمہاری دلی ارادہ کچھ اور ہے کہ میں اس قسم کو توڑ دوں گا یا اس کا کفارہ دے دوں گا، اگر یہ ارادے ہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، جس کے نام کی قسم اٹھاتے ہو ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ولا تکونوا کاللتی اور مت ہو جانا اس عورت کی طرح، نقضت غزلہا، یہ مکہ میں ایک دیوانی عورت تھی، ایک دیوانی اور بڑی مشہور تھی اور لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے، یہ کیا کرتی سارا دن چرخہ کاتی سود بناتی اور پھر آخر میں اپنی اس ساری محنت پر اس طرح پانی پھیرتی کہ اس کو پھر توڑ دیتی اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی، جو بنایا ہوا محنت سے سود بنا ہوا ہوتا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ تو یہ مشہور ہو گئی تھی وہ عورت کی، اتنی دیوانی ہے کہ اپنی ساری محنت پر پانی پھیر جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس عورت کی طرح نہ ہونا کہ قسمیں اٹھا کر، مضبوط قسمیں اٹھا کر اور پھر ان قسموں کو توڑ دو، معاہدے کر کے پھر ان معاہدوں کو توڑ دو۔ تو یہ عورت کو تو اتنا نقصان نہیں، تمہیں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اس کی مثال اس لیے دی گئی ہے، ولا تکونوا کاللتی اور مت ہو جانا اس عورت کی طرح، نقضت غزلہا من بعد قوۃ انکاثا، کہ وہ بعد سوت بنانے کے مضبوط اور پھر اس کو وہ توڑ دیتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ تتخذون ایمانکم کہ تم بھی بنا لو اپنی قسموں کو، دخلا بینکم ان تکون امت ہی اربع من امہ، کہ دوسرے گروہ اور دوسرے لوگوں میں دخل اندازی کا سبب نہ بناؤ۔ ان تکون امہ کہ ہو ایک جماعت، ہی اربع من امہ، دوسری جماعت سے مضبوط، جس طرح قبائل سے معاہدے ہوئے تھے اگر وہ کمزور ہو گئے تو ایسا نہ ہو ان کو کمزور سمجھ کر معاہدوں کو نہ توڑو، ان معاہدوں پر قائم رہو۔ انما یبلوکم اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں تم پر، اللہ تمہیں آزما رہا ہوتا ہے کہ جس سے معاہدہ کیا اس کو کمزور کر دیا، کہ یہ اب اس کو کمزور سمجھ کے اس معاہدے کو توڑ رہا ہے یا نہیں، تو یہ اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ یوم القیامہ، اور اللہ کھول دے گا ان سارے معاہدوں کو اور قسموں کو قیامت کے دن تمہارے سامنے، ما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، لجعلکم امتا واحدہ، تم سب کو ایک ہی طرح کا، ایک طرح کی امت بنا دیتا۔ ولیکن یضل من یشاء، لیکن گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ولتسألن عما کنتم تعملون، اور تم سے پوچھ ہوگی جو تم دنیا میں کرو گے، ایسا نہیں ہے کہ جو کر کے آگے آخرت میں پوچھ نہیں ہوگی۔ ولتسألن عما کنتم تعملون، جو بھی تم کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ تو کرتے ہوئے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس بارے میں سوال ہوگا، اور جو سوال کرے گا وہ دیکھ رہا ہے۔ اس رکوع کا خلاصہ یہی ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين.